رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون. صلوات. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور تمام درود و سلام محمد اور ان کی پاکیزہ آل علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے، حق شکر ادا ہو نہیں سکتا کہ وہ بار بار بہانے بہانے سے ہمیں اپنے دسترخوان کرم پر دعوت دیتا ہے اور بلا لیتا ہے. یقین جانیے وہ ایسا کریم ہے جو صرف اپنے اطاعت گزار بندوں پر کرم نہیں کرتا، بلکہ جو اس کی معصیت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے کرم سے دور نہیں ہوتے. پروردگار عالم کی جود و سخا کہ جن کا مظہر مظہر اتم و مظہر کامل اہل بیت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اتنا کرم کیا اس رب ذوالجلال نے کہ ہمیں اس در پر بھی آنا نصیب کیا، اور اس در پر وہ بندگان وہ بندے اپنی وہ مخلوق کہ جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں رکھ دیا۔ مومنین کے حقوق کے عنوان سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مومنین کے حقوق ادا کیسے کریں، اس عنوان سے کل شب ایک گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اسی کے تسلسل کی آج کی یہ دوسری اور آخری گفتگو ہے انشاءاللہ۔ سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المومنون۔ بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے اس سورہ کی، وہ اعلان کر رہی ہے مومنین کے فلاح یابی کا، اعلان کر رہی ہے کہ مومنین یقیناً بے شک مومنین فلاح یاب ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے۔ پہلے یہ جملہ کہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے پہلے اجمال کو بیان کیا، اس کے بعد تفصیل بیان کی۔ علم بیان و بدی و معانی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجمال کے بعد تفصیل کلام کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بہرحال وہ تو اب یہاں پر وہ ہمارا ریلیونٹ ڈسکشن نہیں ہے، لیکن پہلے پروردگار عالم نے بیان کیا کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنین وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، جو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ مومنین، جو لہو و لعب لغو باتوں سے بیکار کی باتوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وللزکات فاعلون اپنی زکات کو ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں، اور اس طرح سے آخر تک، یہ تقریباً سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتیں، وہ آیتیں ہیں کہ جنہیں تلاوت کرنے کا شرف مولا نے عطا کیا ہے۔ کب؟ اپنی ولادت کے فوراً بعد جوف کعبہ میں مولا امیر کائنات حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا تشریف لے کر آئے جوف کعبہ میں، اور اس کے بعد رسالت ماب کی گود میں تشریف لے کر آئے، اور وہ سارا کا سارا واقعہ جو آپ نے سماعت فرما رکھا ہے، اور اس کے بعد رسالت ماب کی فرمائش پر مولا کائنات علیہ السلام نے سورہ مومنون کی آیات اس وقت تلاوت فرمائی کہ جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو کہاں سے؟ لوح محفوظ سے تلاوت کر کے قرآت فرمائی۔ یہ وہ 11 آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کو مولا نے تلاوت کر کے شرف عنایت کیا۔ جیسے خانہ کعبہ وہ ہے کہ علی نے جس میں آ کے کعبہ کو شرف عنایت کیا، یا پروردگار عالم نے کعبہ کو شرف عنایت کیا مولا کائنات کے قدموں کے ذریعے سے، قدوم مبارک کے ذریعے سے۔ مگر بات کو آگے بڑھنا ہے، کیا مرحلہ ہے؟ مومنین کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے اپنی ولادت کے بعد یہ زبان مبارک سے جاری ہونا قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں کہ قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، رسالت ماب کا جواب تھا یقیناً اے علی تیرے شیعہ کامیاب ہو گئے، تجھ پر ایمان رکھنے والے کامیاب ہو گئے، تو مولا کائنات علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کامیاب ہو رہے ہیں، وہ فلاح یاب ہو رہے ہیں۔ کیا تعلیمات ہیں؟ ہماری بات کل تک، کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن، مولا کوہ صفا پر تشریف فرمائے،
صفا کی پہاڑی پر مولا کھڑے ہوئے اور وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تیری عظمت کیا عظمت ہے کہ تجھ پر سلام ہو, اور وہ سارا کا سارا سلسلہ جو کل بیان ہو گیا. اور اس کے بعد مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً یقیناً مومن کی حرمت تیری حرمت سے یا اس گھر کی حرمت سے افضل ہے. اور اس کے بعد جب کسی نے سوال کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یقیناً میں یہی کہتا ہوں کہ ایک مومن کی حرمت اور اس کا احترام بیت اللہ سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں, اگر کوئی مومن ان پہاڑوں سے کہے کہ اقبلی اقبلت فاقبلت, کہ اگر یہ ان پہاڑوں کو اپنی جانب بلائیں تو وہ پہاڑ چل کر اس مومن کی جانب آ جائے. اور پھر اس کا مزداق وہاں پر نظر بھی آ گیا کہ مولا نے ابھی اپنی زبان مبارک سے وہ جملے ختم نہ کیے تھے کہ پہاڑ چل کر قدم مبارک کے صادق آل محمد کی جانب آنے لگا. یہ بات یہاں پر رکی. مگر اس کے بعد کوئی آتا ہے اور آنے کے بعد امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتا ہے خانہ کعبہ کے طواف کے اعتبار سے, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک طواف کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے ہزار حسنات لکھ دیتا ہے, اس کی ہزار سیئات گناہ مٹا دیتا ہے, ہزار گناہوں ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے, ہزار سال عبادت کا ثواب ملتا ہے, ہزار درہم اور اس سے بھی زیادہ صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. یہ بات ہو گئی. مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ثواب ہے. اچھا, جب مولا نے یہ بات ارشاد فرمائی یہ حدیث سے مبارک ارشاد فرمائی, تو وہ جو شخص مولا کا صحابی قریب کھڑا تھا اس نے کہا مولا یہ تو بہت زیادہ ثواب ہے. تو مولا نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں اس سے بھی اعظم اور اس سے بھی بڑا وہ عمل بتاؤں کہ جس کا ثواب اس سے زیادہ ہے؟ تو کہنے لگا جو التو فدا کا یبنا رسول اللہ, میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے رسول خدا کے فرزند, ضرور ارشاد فرمائیے. اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے, کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرے, جو اس کی حاجت ہے, جس چیز کا وہ اس وقت محتاج ہے وہ اسے عطا کرے, اس کی حاجت کو دور کرے, اس کی حاجت روائی کرے, تو یہ ایک طواف کے برابر نہیں. یہ جو مولا نے بیان کیا یہ ایک طواف کا ثواب ہے, ہزار 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 ہزار. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار ایک طواف, بلکہ دو طواف, بلکہ تین طواف, بلکہ چار طواف, یہاں تک کہ مولا نے دس تک تعداد بیان کی اور کہا کہ دس طواف ایک طرف اس کا ثواب ہوگا اور مومن کی حاجت روائی کرنے والے کو جو پروردگار عالم اجر و ثواب عطا کرے گا وہ ایک جانب ہوگا. یہ مومن کا احترام کہ جس کی وجہ سے اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو اس کی حاجت روائی کرتا ہے تو پھر اسی اعتبار سے اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. امام غریب الغربا آقا امام زامن امام سامن سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا اپنے دوسرے مومن کے لیے حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں مودت رکھے. محبت اور مودت کا فرق آپ ممبروں سے بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں. محبت کے بغیر گزارا ہے, مودت کے بغیر گزارا نہیں ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے, مودت ہے. ایک مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں امام رضا علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ محبت رکھے, امام فرما رہے ہیں اس کے لیے مودت رکھے. اس کی آنکھ, اس کے ہاتھ, اس کا مال, اس کی زبان اس کو فائدہ پہنچائے. اور یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے آگے تک, ایک طویل حدیث ہے کہ جو کتاب المؤمن میں, مصادقۃ الاخوان میں, امالی توسی میں, کافی میں, بہار میں, اربعین ابن زہرہ میں, ان کتابوں کے اندر جو احادیث کی کتابیں اس کے اندر آپ کو یہ احادیث متواتر مل جائیں گی. قضاء و حقوق المؤمنین شیخ سیوری کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی. لیکن حدیثیں تو بہت ہیں اور طولانی طولانی حدیثیں, مگر ایک حدیث باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر, ایک مومن پر دوسرے مومن کے کچھ حقوق ہیں, ایسر حق منہا, ان حقوق میں سے سب سے ہلکا ترین جو حق ہے, سب سے ہلکا حق آپ کہیے, سب سے چھوٹا حق آپ کہہ لیجئے, ایک مومن کا کے اوپر دوسرے مومنین کے حقوق ہیں, ان حقوق میں سب سے چھوٹا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. ان تحب له ما تحب لنفسك, کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کرو, وہ چاہو جو تم خود اپنے لیے چاہتے ہو. تو اب یہاں سے اس حدیث سے آپ ربط جوڑیے کہ جس کا کل رات مجلس میں ذکر آیا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, مولا نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی ہے, بنو ابن و ام, اس طرح سے کہ جس طرح سے دو بھائی سگے بھائی ہوا کرتے ہیں ویسے, اس طرح سے وہ پسند کرے اس اپنے مومن بھائی کے لیے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور اسے بھی عزت دے, اور اس کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اسے عزت دی جائے. اگر وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے اپنے لیے کہ میرے پیچھے میری غیبت ہو, تو اسے اپنے اس مومن بھائی کے لیے بھی اسی انداز سے پسند کرنا چاہیے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کے مراحل کو طے کروں, تو پھر اسے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے اور اس کے لیے ترقی کے راہ کو ہموار کرنا چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک قانون دے دیا کہ ان تحب لہو ما تحب لنفسک, اس کے لیے وہ پسند کرو کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ بات. اس کے بعد امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق اس کا یہ ہے کہ اس کی حاجت روائی کرو. اس کی حاجت روائی کرنے کے لیے یہ تم پر ضروری ہوگا آٹومیٹیکلی کہ اس کی خبر گیری رکھو. خبر گیری رکھنے کے لیے قطع تعلق نہ کرو. ایک مومن اگر اپنے دوسرے مومن بھائی سے 3 دن تک اگر قطع تعلق کرتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کیا کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا برا مناتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ شیطان کی جیت اسی میں ہے کہ اسے اپنے دوسرے بھائی سے بات کرنے نہ دیا جائے. کیوں؟ جب آپ بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ کو درمیان میں یہ ایک حدیث ہے کہ جو چل رہی ہے, جس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کی حاجت روائی کرو. حاجت روائی کرنے کے ذیل میں یہ آپ کی بات کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حاجت روائی کرنے کے لیے اس سے کنیکشن رکھنا پڑے گا, کنیکشن رکھنے کے لیے اس کی خبر گیری کرنی پڑے گی, خبر گیری کرنے کے لیے وہ سارا سلسلہ. اگر ایک اور حدیث ہے, یہ درمیان میں روک کر ایک دوسری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا اپنے دوسرے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جانا, جو شخص اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے چل کر اس کے پاس جاتا ہے, 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ملتا ہے. 1 سال کی عبادت کا ثواب. مجھے انتظامیہ کی جانب سے یہ التماس آ رہی ہے, گزارش کی جا رہی ہے کہ مومنین تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیے, تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ جگہ کافی ہے, آگے تشریف لے آئیے. ایک بلند آواز سے پھر بھی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم آپ کے قدموں کو صراط مستقیم پر مضبوط رکھے اور استقامت کے ساتھ رکھے. ایک اور بھی درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. اور ساتھ ہی ساتھ اب جو یہاں پر ایک درمیان میں وقفہ آ گیا تو دعائے صحت کرواتے چلیں. ایک کم سن بچہ ہے کہ جو بیمار ہے,
اور اس کے دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ایک مومن ہے دوست محمد داؤد مرچنٹ، ان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے۔ پروردگار جن کے نام لیے گئے جو منظور نظر مریض ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں مومنین اور مومنات میں سے جو کوئی بھی کہیں پر بھی مریض ہے یا مریض الاحوال ہے، پروردگار انہیں اسیر بغداد مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما۔ اذان محترم، کیا حدیث ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی زیارت کے لیے اس کے پاس چل کر جاتا ہے، پروردگار ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا تھا۔ یہ صرف تشویق دلانے کے لیے، یاد رکھیے گا، یہ حدیث اور اس جیسی جتنی حدیثیں ہیں یہ بندگان خدا کو، یہ مومنین کو، یہ افراد کو، اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کی جانب رغبت دلانے کے لیے ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ تعداد بیان کرنا پروردگار عالم کے کرم کو محدود کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے جس کی رحمت لامحدود ہے، جس کا کرم لامحدود ہے، اس کی عطا محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی عطا محدود نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات صرف اور صرف یہ جو فگرز دیے جاتے ہیں نا، وہ ہم اور آپ جیسے افراد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ میرے بندہ کسی بہانے سے بھی میرے دسترخوان کرم پر آ جائے۔ کوئی ڈر کر آتا ہے، کوئی اس لالچ میں آ جاتا ہے کہ اتنا ثواب مل جائے گا، کوئی اس لیے آتا ہے کہ محبت کا ایک ایسا عنصر اس میں پیدا کر دیا جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ جو ادھر آ جائے وہ ایسا ہے کہ جو میرا مہمان بن گیا۔ تو جو پروردگار عالم کی جانب سے یہ ہوتا ہے، دامن وقت بہت سمٹتا چلا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ اور آرائش بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ بات ہو گئی، حاجت روائی کرے، اس کے بعد امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کا دل، یہ پانچ چیزیں امام نے ارشاد فرمائی جو روایت کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو اس کے اعضائے بدن ہیں، یہ اس کی ہیلپ کریں، یہ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آنکھوں سے اس کی مدد کرے، کانوں سے اس کی مدد کرے، زبان سے مدد کرے، دل سے اس کی مدد کرے۔ یعنی کہ زبان سے کیسے مدد کرے؟ کہیں پر اس کی غیبت ہو رہی ہے تو اپنی زبان استعمال کر کے اس کی غیبت کو روکوائے، یہ اس کی مدد ہے۔ کہیں پر کوئی بیٹھا ہے، ایک گیدرنگ ہے، اور ایسا عموماً ہوتا ہے، دوست یاروں میں ہوتا ہی ہے، کمال تو یہی ہے نا کہ ان محفلوں کے اندر بھی اگر ہم بہتری پیدا کر پائیں تو کتنی اچھی بات ہوگی، کہ جہاں پر ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہوئے وہ کام کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جو عموماً کرنا ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم بولتے ہیں یار ابھی تو دوست یاروں میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کرنے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن وہیں پر اس کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر یہ اس کے جو سگنلز ہیں وہاں بات بہت زیادہ قوی ہوں گے، وہ جو میگنیٹک فورس اس وقت شیطان کی لگ رہی ہوگی وہ زیادہ وہیں پر کار فرما ہو رہی ہوگی، وہاں پر بچائیں۔ ایک بات، اچھا یہ جو غیبت کو رکوانے والی بات ہے نا، یہ انشاءاللہ میں بالکل آخر مجلس میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک روایت کی فارم میں، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ خود سیر ہو چکا ہو، بھوک اس کی مٹ چکی ہو اور اس کا مومن بھائی بھوکا ہو، خیال رکھیے اس بات کا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لباس دار ہو اور اس کا مومن بھائی بے لباس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیاسا نہ رہا، اس کی پیاس بجھ گئی، سیراب ہو گیا پانی پی کر یا جو کچھ بھی ہے، اور اس کا بھائی سیراب نہ ہوا ہو، وہ پیاسا ہو۔ بھوک، پیاس، لباس، یہ ایک پوائنٹ۔ اس کے علاوہ روایت کے جملے ہیں، اب یہ آپ اس انداز سے سنیے گا کہ روایت میں امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کتنا قریب، انسانی زندگی سے کتنا قریب ہو کر امام نے بات کی ہے۔ یہ دیکھیے گا، کیا اگر تمہارے پاس گھر میں زوجہ بھی ہو، خادم بھی ہو، لیکن تمہارے مومن بھائی کے پاس زوجہ نہ ہو، وہ زوجہ دار نہیں ہو، وہ شادی شدہ نہ ہو، اور اس کے گھر میں کوئی سرونٹ نہ ہو، کوئی خادم نہ ہو، تو اپنے خادم کو اس کے گھر بھیجو تاکہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے، اس کے کپڑوں کو دھوئے، اس کے بستر کو تیار کرے اور اس کا خیال رکھے۔ یعنی کہ
اپنے خادم کو بھی اس کا خادم سمجھو, اور اگر وہ نہ رکھتا ہو کوئی خادم یا زوجہ جو اس کی خدمت کرے تو اپنے خادم کو بھیجو کہ وہ تمہارے مومن بھائی کی خدمت کرے. اور اس کے بعد ایک نقطہ اس انداز سے مولانا نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دعوت دے, اگر وہ دعوت دے تو منع نہ کرو, قبول کر لو. اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. اور جو شخص یہ کر لے یا کر سکے تو ایسا ہے کہ جس نے ایک ماہ تک اعتکاف کو انجام دیا, بلکہ اس سے بھی افضل ہے. یہ تو ایک حدیث کی روانی تھی کہ جس کے اندر آخر میں یہ ثواب لکھا ہوا تھا, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, ورنہ یقین جانیے کہ ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے علاوہ اب چونکہ آخری مجلس ہے اور سلسلہ آج ختم ہو جائے گا مومن کے حقوق کی ادائیگی کے عنوان کا, تو باتیں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. اس سلسلے میں یہ ایک بات بھی ذہن میں تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. یہ جو اب یہ خدمت میں آپ کے کہنے لگا ہوں اس کو ذرا جوڑیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث کے جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے, جس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے یا اسے سزا دی جائے, کیا چاہتا ہے وہ. اب تو یہ کسوٹی ہو گئی کہ جس پر انسان کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے, اور اس کے اعتبار سے نہیں اپنے اعتبار سے پرکھنا ہے, یعنی ویلیوز اس کو اپنی مرضی کی پٹ کرنی ہے, جو رزلٹ آئے گا وہ اس کے لیے ہوگا. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیا جائے اور مجھے ایک چانس اور دیا جائے, تو دے دیجیے اپنے مومن بھائی کو بھی ایک چانس. مگر ہوتا یہ نہیں ہے. میں ان گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور وہ مسائل یہاں سے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دیندار گھرانوں کے جو دیندار نہیں ہیں ان گھرانوں کے مسائل ہیں. یہ مسائل ان گھرانوں میں بھی ہیں کہ جو واقعاً بڑے دیندار ہیں, بہت دین کو فالو کرنے والے ہیں, کئی کئی فقہی مسائل یاد ہیں, مگر یہ پرابلمز وہاں پر بھی ہیں. کیوں؟ جب دوسرے کی بات ہے تو اس کے فرائض یاد ہیں, اپنی بات ہے تو اپنے حقوق یاد ہیں, اس کے فرائض یاد ہیں, اپنے فرائض اور اس کے حقوق یاد نہیں ہیں. انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے فرائض کو یاد رکھے, اپنے حقوق کو اس لیے بھلا دے کیونکہ وہ موجود ہے کہ جو اس کے حقوق کو پورا کرنے کا خیال رکھنے والا ہے. اپنے حقوق کو اس پروردگار عالم کے سپرد کر دے اور یہ کہے کہ اے خدا میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں, جو میرا حق ہے وہ تو مجھ تک پہنچا دے, جو میرا فرض ہے وہ میں پورا کر لوں. ہوتا کیا ہے, ایک بات کو یاد رکھ کے اسے دل میں بسا کے کینے کا رخ دے کر سالوں تک مسائل چلتے رہتے ہیں ہمارے ہاں, اور یہ مومن مومن کے آپس کی بات ہے. یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اسے ایک چانس دیا جائے. ایک بات ہو گئی. اب بات بہت زیادہ سخت نہ ہو جائے, اس سے پہلے پہلے میں اپنے تقریر کا رخ بدل دوں. ایک بھیج دیجئے سارے مل کر بلند آواز سے درود محمد و آل محمد. اسے معاف کر دے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یوسف, نبی یوسف, وہ سارا کا سارا واقعہ کہ جو بھائیوں نے ان کے ساتھ روا رکھا, کنویں کے حوالے کر دیا, مارا پیٹا, قید رہے, اور یہ سارا کا سارا سلسلہ کہ جو غلام بنے, پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے, اور اس کے بعد عزیز مصر بنے, بادشاہ مصر بنے, اور پھر ان کے بھائی آئے, اور والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب آئے تو وہ افسوس کر رہے تھے کہ بیٹا تیرے ساتھ یہ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ میرے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے خانوادے کو مقام عطا کیا، مجھے عزت عطا کی۔ اگر میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں نہ دھکیلا ہوتا تو میں بادشاہت کی مسند تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ فقط یہ کہ معاف کر رہے ہیں، بلکہ وہ جملے ادا کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ افسوس کہ جو اپنے دیگر بیٹوں کے اعتبار سے ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ کم ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اے میرے بھائیوں، اب اپنے والد گرامی سے گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کی طرف رخ کیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، ملامت نہ کرو، افسوس نہ کرو، اپنے آپ کو گلٹی تصور نہ کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور میں رب ذوالجلال سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا۔ یہ بات آ کر یہاں پر ختم ہو گئی، یہ مومن کے حق کی بات تھی۔ آئیے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک فضیلت اہل بیت کا نقطہ دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تھا کہ میں اے میرے بھائیوں تمہارے لیے اللہ سے سفارش کر سکتا ہوں، اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ اور وہ زہرا کا بیٹا حسین تھا کہ جس نے حر کو یہ کہا، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ یہ مقام ہے حسین ابن، کون ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا اور خدا نے بھی معاف کر دیا؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا، جسے ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا، وہ حسین ابن علی۔ تو معاف کرنا تو اہل بیت نے سکھایا ہمیں، اور معاف کرنا چاہیے، اس یہ سوچ کر بھی معاف کرنا چاہیے کہ اے خدا مجھ سے کمزور غلطی کرتا ہے، مجھ میں اختیار ہے کہ میں اسے سزا دوں، اے خدا میں بھی تو ایسا کمزور ہوں کہ میرے اوپر کچھ قوی ہیں کہ جو مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی سوچے، یہ نہ بھی سوچے، دنیا کا یہ نظام تو ہے نا کہ ایک مچھلی اس سے بڑی مچھلی اسے کھاتی ہے، اور پھر اس سے بڑی مچھلی اسے کھا جاتی ہے، اور پھر اس سے بڑی مچھلی اسے کھا جاتی ہے۔ آج اگر جو ہم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آفیسز کا حال تو سبھی جانتے ہیں، آرگنائزیشنز فرمز کا حال ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر کھینچا تانی کا سلسلہ رہتا ہی ہے، اور ایک نارمل باتیں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ انسان یہ سوچے کہ آج میں کسی کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنوں تاکہ کل کوئی میری ترقی میں رکاوٹ نہ بنے، آج میں کسی کا معاف کر دوں کل کوئی میرا معاف کر دے، بلکہ سب چھوڑ دیجئے، اے خدا میں تیرے بندے کو معاف کرتا ہوں، تو اس عوض میں مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ مولا کائنات علیہ السلام جنگ صفین ہے، وہاں پر علی کا دشمن اور امر آس پانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مولا کائنات علیہ السلام اور ان کی فوجیں یہاں پر موجود ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا، ڈائلاگ سے بات حل نہیں ہوئی، بالآخرے جب حجت تمام ہو گئی تو ایک جھڑپ ہوئی، ایک جنگ ہوئی، صفین کی جنگ بہت طویل چلی۔ ان جھڑپوں میں سے ایک جھڑپ ہوئی تھی پانی پر قبضہ کرنے کے لیے، بالآخرے مولا کائنات علیہ السلام نے جب حملہ کیا اور ان کی فوج نے حملہ کیا، پانی پر قابض ہو گئے۔ اب وہ پانی کے جو دشمن علی کے پاس جب تھا اور وہ قابض تھا، اور مولا کی فوج پیاسی تھی اور پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے یہاں پانی نہ دیا مولا کی فوج کو۔ اب تو مولا نے پہلے سمجھایا، نہ سمجھے جنگ کی، پانی پر قابض ہوئے۔ اب امر آس سے دشمن علی یہ کہتا ہے کہ اب تو پانی کا قبضہ ان کے پاس ہے، اب بتاؤ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ امر آس جانتے ہیں کیا کہتا ہے دشمن علی سے، حاکم شام سے، کہا تو نے خود کو، تو نے علی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تو علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی فوج میں سے جب یہ آوازیں نکلیں، اٹھیں کہ مولا پانی اب ہماری باری ہے بند کرنے کی، مولا نے کہا کہ اس پانی پر تو کوئی روک تھام نہیں ہے، ورنہ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ علی کے جو دشمنوں کے ساتھ اتنی رعایت رکھتا ہو, وہ اپنے مومن سے اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کتنی رعایت رکھنے کی امید رکھتے ہوں گے؟ لہذا بات کو آگے بڑھایا جائے مزید. ایک یہ بات ہو گئی, ملاقات کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ یاد رکھیے گا, یہ ایک ایسا کی پوائنٹ ہے, ایسا کی پوائنٹ ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہو جائے چہرے پر کسی مومن کے یہ اثر آیا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ناراض ہے, کھچا کھچا ہے, فوراً سے موقع دے کر چلے جائیے اس کے پاس ملاقات کے لیے, اور جو ہے وہ ڈسکس کر لیجئے, سب ختم ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات, اور دوسری بات, کبھی آپسی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کسی کے لیے دلوں میں کدورت پیدا نہ کریں. اختلافات اپنے جگہ موجود رہیں گے, اگر انہیں دور کیا جا سکتا ہے تو محبت سے, نفرت سے نہیں. میں جانتا ہوں کہ غلط ہے, میں جانتا ہوں کہ ہلاکت میں پڑے گا, مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ میرا بھائی ہے. میں جانتا ہوں کہ غلط سمت میں چل رہا ہے, تو اگر نفرت کروں گا تو مزید ہی اسے دور کر دوں گا نا, قریب تو نہیں لا سکا. امام سید سجاد علیہ السلام, ایک درود بھیج دے گا مل کر, میں پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا, مگر اتنا کہ بار بار اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں, غلطیاں گنواتے ہیں اور کہتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. مولا کی سیرت آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ مولا آئمہ طاہرین علیہ السلام کے سلسلے کے دو علی ایسے ہیں کہ جن کے سب سے زیادہ غلام ہیں, ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ایک ان کا پوتا علی زین العابدین علیہ السلام. لیکن غلامی کو پروموٹ نہیں کیا گیا ہے, تو پھر یہ بات کہ سب سے زیادہ غلام ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے, ایک علی ابن الحسین علیہ السلام کے, کیسے؟ غلام کو خرید کر اسے غلام نہیں بنایا کرتے تھے, اس کی تربیت کر کے اسے آزاد کرتے تھے تاکہ معاشرے کے ایک تربیت یافتہ فرد میں اضافہ ہو جائے. مگر عزیزو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ان کے در پہ آ کر ان کا غلام بن جاتا تھا وہ آزادی سے ڈرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مولا اب مجھے آزاد نہ کیجیے گا, اس لیے کہ آزادی دنیا والوں کے لیے الگ مفہوم رکھتی ہے, میرے لیے آزادی کا معنی آپ کی غلامی میں پوشیدہ ہے. اب آپ کی غلامی ہے میرے آقا دنیا کی شاہیوں سے بہتر ہے, دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے. وہ کیا ہوا؟ چلیے مومن کی حاجت روائی کی بات آئیے تو ایک جملہ اور سن لیجیے, کیونکہ یہاں پر ایک ربط بن رہا ہے حاجت روائی کے بارے میں اور غلام نوازی کے بارے میں. اہل بیت کے در پر جو غلام تھے نا, جو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے تھے, وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے بہت بہتر تھے. کیا ہوا؟ قمبر ہیں, بہت بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ, قمبر ہیں, قطار ہے اونٹوں کی, لدی ہوئی ہیں بوریاں اونٹوں پر, مولا کائنات موجود ہیں. ایک سائل آیا, سائل نے سوال کیا روٹی کا, کہا قمبر اسے روٹی دے دو, کہا روٹی بوری میں ہے, کہا بوری دے دو, کہا بوری اونٹ پر ہے, کہا اونٹ دے دو, کہا اونٹ قطار میں, کہا قطار دے دو. مولا یہ سمجھا رہے ہیں, مولا یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو آ کر سوال کر رہا ہے اسے انتظار نہ کرواؤ, اس لیے کہ اس کا شرمندہ چہرہ تمہارے آنکھوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ہونا چاہیے. جو آ کر تم سے سوال کر رہا ہے وہ اپنی عزت اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے تمہارے سامنے, اور تم سے کچھ مانگ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, زیادہ دیر تک اسے انتظار نہ کرواؤ کہ اس کا شرمندہ چہرہ تمہیں بار بار دیکھنا پڑے. آیا ہے, اگر زیادہ دینا پڑتا ہے دو اور اسے روانہ کرو. مزاج علی سے واقف ہے قمبر فوراً سے ہاتھوں میں جو اونٹوں کی قطار کی مہار تھی اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے. علی نے کہا اے قمبر کیا ہوا؟ کہا مجھے مولا خطرہ یہ ہوا کہ اونٹوں کی قطار کے ساتھ آپ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں. مولا سب کچھ برداشت ہے, آپ سے دوری برداشت نہیں ہے. درود بھیجے گا مل کر محمد و آل محمد پر. سب کچھ برداشت ہے مولا, دوری آپ سے برداشت نہیں, آپ سے فراق نہیں. تو وہ آپ کی خدمت میں جو حدیث عرض کرنے لگا تھا وہ حدیث یہ ہے کہ میدان حشر ہوگا اور قادتنا کیف نعرفہم سید میلانی کی کتاب آیت اللہ لیول کے یہ عالم ہیں مرجع ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت پر. عموماً اس لیول کے علماء مراجع ان کا رسالہ عملیہ تو آپ نے دیکھا ہوتا ہے مگر ان کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں آئی ہوتی. قادتنا کیف نعرفہم عربی میں ہے, ابھی تک غالباً اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے, شاید انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے شاید, لیکن اس میں ایک حدیث ہے. میدان حشر ہوگا, نور کا ممبر لگے گا, انبیاء کو بلایا جائے گا, اینڈ یہ ساری کی ساری حدیثیں آگے بڑھتی ہیں. یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے. یہ حدیث آ کر رکتی ہے اس جگہ پہ جہاں پر میدان حشر میں یہ اعلان ہوتا ہے غزو ابصارکم, اپنی نگاہوں کو جھکا لو اس لیے کہ میری کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری محشر کے میدان میں داخل ہو رہی ہے. اور جناب سیدہ کی سواری آئے گی, اور جناب سیدہ کی سواری کی کیفیت کیا ہوگی, کیسی سواری ہوگی, اس کو اس سواری کو اس ڈولی کو وہ ڈولی کیسی ہوگی کہ جس ڈولی کے اندر جناب سیدہ تشریف فرما ہو کر میدان حشر میں تشریف لے کر آئیں گی, اس کی تفصیل اس کی ڈیٹیل روایت میں موجود ہے. اور اسے کیسے سجایا ہوگا, یاقوت سرخ زمرد اور جتنے اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں گے. اب آپ اتنا سمجھ لیجئے گویا جنت کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہے اور جناب سیدہ کو پروردگار عالم جنت میں بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے میری کنیز فاطمہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے تاکہ اہل جم تاکہ اہل محشر جنت میں جائیں. بی بی آپ اپنے قدم پہلے جنت میں رکھیے. اب بی بی دروازہ جنت پر تشریف لے جاتی ہیں اور دروازہ جنت پر جا کر توقف فرماتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں, بی بی رک جاتی ہیں. ہاتف غیبی آتی ہے اے میری کنیز فاطمہ تقاضا کیا ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ جناب سیدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر میری قدر و منزلت کو پہچان لیں, میرا سلام ہو اس مظلوم کائنات پر کہ جن کی قدر و منزلت کو دنیا نے نہ پہچانا. بی بی میدان حشر میں خدا سے کہہ رہی ہیں کہ اے خدا میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت اہل محشر پہچان لیں آج. اور بی بی سے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میری کنیز فاطمہ آپ جسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتی ہیں آپ اسے جنت میں لے جائیے. اور اس کے بعد بی بی اہل محشر میں سے اپنوں کو ایسے چنیں گی کہ جیسے بندہ پتھروں کے درمیان سے جواہرات کو چن کر الگ کرتا ہے, پتھر کو چھوڑتا ہے اور جواہرات کو اٹھاتا ہے. اور اس کے بعد یہ افراد ان افراد کو کہ جن کی بی بی نے شفاعت فرمائی ہوگی پروردگار عالم جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا, اجازت دے گا, یہ افراد بھی جنت کے دروازے پر جا کر رک جائیں گے. خدا سوال کرے گا کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری بھی قدر و منزلت اہل محشر پہچان لیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ صدا دے گا کہ جاؤ جس نے تمہیں لباس پہنایا محبت فاطمہ میں اس کی شفاعت کرو, جس نے تمہیں کھانا کھلایا محبت زہرا میں اس کی شفاعت کرو, جس نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا ایک کوزہ پانی پلایا محبت زہرا میں اس کی شفاعت کر کے اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ, جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہاری غیبت کہیں ہو رہی تھی اسے روک دیا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اس دن سب کی شفاعت ہو جائے گی جز تین گروہ کے, تین گروہ ایسے ہوں گے کہ جو اس دن بھی شفاعت نہیں پائیں گے, سب کی شفاعت ہو جائے گی سوائے تین گروہ کے, مشرک, منافق اور شاک. جو مشرک ہے اس کی شفاعت نہ ہو سکے گی اس دن, جو منافق ہے اس کی شفاعت نہ ہو سکے گی اس دن, اور جو شک کرنے والا ہے مقام اہل بیت میں اس کی شفاعت نہ ہو سکے گی اس دن. پروردگار عالم ہمیں بچائے کہ ہم اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے ایسے کھو بیٹھے کہ ساری زندگی بن دیکھے جن پر ایمان لاتے رہیں انہی کی شفاعت سے کل قیامت کے دن محروم ہو جائیں. مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر جن کی فضیلت اتنی عظیم تھی کہ کوئی ان کی فضیلت کا ادراک نہیں کر سکتا, اسی طرح سے جان لیجئے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس پر وہ مصیبتیں پڑی کہ جس مصیبت کو بھی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی مصیبت پڑی اور زینب کبریٰ زندہ رہی. انسان ان کی فضیلت کو تو درک نہیں کر سکتا, انسان ان کی مصیبت کو بھی درک نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, جوان کا لاشا اپنی ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد حسین زندہ کیسے رہ گئے؟ ارے 6 مہینے کے بچے کو جب گود میں ہے, تیسرا شعبہ تیر لگا, بچہ شہید ہو گیا, قبر اصغر کو حسین ابن علی نے اپنی ذوالفقار سے تیار کیا, خود سے دفنایا, اس کے بعد حسین زندہ کیسے رہ گیا؟ وہ عباس کے جو بھائی تھا بھائی, کہ جو حامی تھا حامی, ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر نہر سے خیمے میں لانے کے بعد حسین زندہ کیسے رہ گئے؟ اپنے قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے گٹھڑی میں جمع کرتے کرتے, مجھے نہیں معلوم حسین کے صبر کا کیا مقام تھا. یہ تو حسین کا صبر تھا, اور حسین اور حسین کی بہن زینب کبریٰ کے درمیان محبت جانتے کیسی تھی؟ بچپن میں جب جدا ہوتے تھے جناب زینب کبریٰ اور مولا حسین, جناب زینب بیمار مریض ہو جایا کرتی تھی, دوری برداشت نہیں ہوتی تھی. اب سمجھیے گا چھٹے امام کی وہ حدیث جو کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی, حسین کے غم کو عقل سے نہ سمجھو دل سے سمجھو, اگر سینوں میں دل رکھتے ہو تو, سینوں میں پتھر نہیں ہے تو. کوئی جا کر اس ماں سے کہ جو اپنے جوان کے جنازے پر بیٹھ کر رو رہی ہو یہ پوچھنے کی ہمت رکھتا ہے کہ اے بی بی, اے عورت, اے ضعیفہ, جوان کے لاشے پر رونا سمجھ نہیں آتا, تو کیوں رو رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں رو رہی ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اس سے وہ تعلق رکھتی ہوں کہ جو تعلق تو نہیں رکھتا, تو قیامت تک میرا رونا سمجھ نہیں سکتا, نہیں سمجھ سکتا. وہ جو کہتا ہے کہ میری ماں کا مصلی دیکھ دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے, تو یہ وہ محبت ہے بیٹے اور ماں کے درمیان کہ جس کے دل میں وہ محبت نہ ہو وہ کبھی ایسا گریا نہیں کر سکتا جو گریا بیٹا اپنے ماں کے مصلی کو دیکھ کر کرتا ہے. اب سمجھیے گا چھٹے امام کا وہ جملہ, وہ حدیث کہ ابو بصیر رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, مگر چھٹے امام یہ کہتے ہیں ابو بصیر رو کیوں نہیں رہے؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا, کہا مولا یہ رومال آنسو ہے میرے مولا. کہا ابو بصیر رو تو رہے ہو مگر حق کے گریا یہ نہیں ہے, گریے کا حق یہ ہے ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر رویا کرتی ہے. اب تصور کرتے جائیے اور رونے میں شرم نہ کیجیے گا, اس لیے کہ جو ثواب روایتوں میں رونے کا ہے وہی انسان کے دل کے نرم ہونے کا ہے, آنکھوں میں آنسو آنے کا ہے, آنسو کے رخسار پر پہنچنے کا ہے, آنسو کے رخسار پر پہنچ کے زمین پر ٹپکنے کا ہے, انسان کی آوازوں کے بلند کرنے کا وہی ثواب ہے.
ہاتھوں کا سینے پر ماتم کے لیے مصائب سنتے ہوئے مارنا اس کا الگ اجر ہے۔ مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا ہر مجلس میں اپنا رومال لیے اپنے چاہنے والوں سے حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اے سیدہ، آپ کے بچے کے، آپ کی اولاد کے کچھ عاشق ہیں یہاں اس سرزمین پر رہ کر ایسے رو رہے ہیں، آپ کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش ہے، بی بی قبول کر کے اپنی رومال میں جگہ عنایت۔ بی بی قبول کیجئے اور اپنے رومال میں انہیں جگہ عنایت فرمائیے۔ یہ وہی آنسو ہیں کہ جو قبر میں اندھیرے کو دور کرنے کا سامان ہے، روشنی کا سامان ہے۔ بس عزیزو، رونے میں شرم نہ کیجئے گا، اگر رونا آ رہا ہو تو دل کھول کر روئیے گا، اس لیے کہ انسان اپنے ماں باپ کا جو حق رکھتا ہے ان سے زیادہ حق اہل بیت کا ہم پر ہے۔ بس عزیزو، حسین ابن علی 6 مہینے کے لال کو گہوارے سے لینے کے لیے جب خیمہ ام رباب میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی ام رباب نے اپنے 6 مہینے کے لال کو آقا حسین کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ اے میرے والی، ابا کا دامن میرے شہزادے کے چہرے پر کر لیجئے، اس لیے کہ دھوپ بہت ہے، کہیں میرے بیٹے کا چہرہ جھلس نہ جائے۔ میرا سلام ہو اس غریب مادر ام رباب پر، نہ جانتی نہ تھی کہ وہ بچہ کہ جسے دھوپ سے بچا رہی تھی وہ تیر کا نشانہ بننے والا
وہ تیر کا نشانہ بننے والا تھا۔ بس حسین چلے جانے بے مقتل یہ کم سن بچہ آقا نے پیش کیا۔ میں صرف مولا کی غربت کو بیان کروں گا اور شہزادے کی شہادت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد اپنے نصیب کے آنسو جھولیاں پھیلا کر فاطمہ زہرا سے مانگ لیجئے گا۔ آقا حسین کا وہ جملہ ہے، ایک وہ موقع کہ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو بنو اسد سے وصیت کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یاد کیا کہ دیکھو کل ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارا زائر یہاں پر آئے گا، ہماری قبر کا نشان اسے بتا دینا، اس کی غذا اور اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ اور ایک ایسا موقع ہے کہ جو غربت حسین کا موقع ہے، اس میں بھی مولا نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ مولا جب پانی مانگ رہے تھے، وہی پانی کے جو حسین کی ماں کا مہر تھا، وہ پانی حسین کو فوجی اشیاء سے مانگ پڑ رہا تھا اپنے بیٹے کے لیے، جب پانی نہ ملا مولا نے یہ فرمایا، سیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استشکیل طفلن فابوا یرحمونی۔ اے میرے شیو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے تمہارا آقا اپنے شش ماہے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ وا غربتا وا صغرا، حسین ابن علی کی یہ چھوٹی قربانی کم سن میں سب سے چھوٹی ہے اور قد میں سب سے بڑی ہے۔ یہ وہ چھوٹا مہر ہے کہ جو حسین نے اپنے کربلا کے سفر کے خط کے آخر میں لگایا۔ مولا حسین ایک مرتبہ اپنے بچے کا لاشا لے کر خیموں کی جانب جانا چاہتے ہیں، خیموں کا رخ کر کے سمجھ نہ آیا کہ ماں کے پاس یہ لاشا لے کر کیسے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آقا کے قدم جو آگے بڑھ رہے تھے وہ پیچھے ہٹے، جو پیچھے ہٹ رہے تھے پھر مولا کے قدم آگے بڑھے، بس مولا اتنا ہی کہتے جاتے تھے، انا للہ وانا الیہ راجعون رزن بقضاء تسلیم الامر انکار آسما کو ہے راضی سمی نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں، خون اصغر اپنے چہرے پر ملا۔ خیمہ ام رباب کے دہانے پہنچے، 4 سالہ بچی دوڑ کر بابا کا دامن پکڑ کر یہ سوال کرتی ہے، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا نے کچھ نہ کیا،
بیٹوں کا یونہار، اے میرے بیٹا کیا تو جیسو کو بھی زبان
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، رونے والوں کی آوازوں پر اپنی رحمت فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جو جو فرش عزا پر اپنی حاجات لے کر آیا ہے، پروردگارہ آپ کو مادر حسین علیہ السلام کا واسطہ تمام کی شرعی حاجات کو روا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے پریشان حال مومنین اور مومنات ہیں تمام کی پریشانی کو حل فرما. جو لوگ رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ ہمارے زمانے کے امام جناب نرجس کے لال امام حسن عسکری علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ماتم حسین یا حسین.